ہم سب کے مرحومین مرحوم شمیم جدی کے نام سورہ فاتحہ. درود پڑے محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمام ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأولين وأطيب المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاسب حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. درود پڑھے محمد. قرآن وفی ہدایت نے بنی نوع انسان کے ہدایت کے راستے میں اور انسان کو فلاح و نجات کے اس شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے جن اصولوں کا اور جن حقیقتوں کا بیان اپنے اندر سمیٹا ہے انہیں اصولوں میں سے ایک حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ قرآنیات کی روح سے طویل ابحاث تفسیری موجود ہے امام عاصم کے متعلق، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وہ تمام موضوعات جو آخری سرکار سے مربوط ہے اگر ڈیٹیل کے ساتھ ان موضوعات پر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو ایک عشرہ نہیں کئی عشرے چاہیے اس کے لیے، اس لیے کہ شکوک و شبہات بہت سارے اس موضوع کے حوالے سے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں اور بہت سارے اشکالات مخالفین کی طرف سے وارد کیے جا چکے ہیں. امامت عامہ ایک موضوع ہے جو خلفائے اثنا عشر کے نام سے حدیثوں میں آیا ہے کہ سیکون بعد اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش. اس کو اہل سنت کے معتبر ترین کتاب بخاری نے بھی نقل کیا ہے، رسالۃ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، کلہم من قریش، اور 12 کے 12 قریش سے ہوں گے. پھر اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے کہ دوسری حدیث میں ارشاد پیغمبر ہے کہ سیکون بعد اثنا عشر خلیفۃ کلہم من بنی ہاشم. میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے، سب کے سب بنی ہاشم سے. اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکون بعد اثنا عشر خلیفۃ احدى عشر منهم من ولد فاطمہ. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے 11 صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 12 ائمہ علیہم السلام کی امامت پر قرآن و سنت کی روشنی میں بحث کرنا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے امامت عامہ کے عنوان سے. اس کے لیے خاص فرصت کی ضرورت ہے کہ ہم تقریباً ایک عشرہ چاہیے کہ کمپلیٹ امامت خاصہ پر ہم گفتگو کریں، پھر امامت عامہ کے بعد امامت خاصہ، خود امامت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فضلہ شریف کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے اس کے لیے. پھر غیبت صغرا الگ موضوع ہے، غیبت کبرا الگ موضوع ہے، اور غیبت کے عوامل و اسباب الگ موضوع ہے، آپ کے منتظرین کے شرائط و خصوصیات الگ موضوع ہے، اور وہ علائم جن کے ظہور کے ساتھ سرکار ظہور فرمائیں گے وہ الگ موضوع ہے. پھر آپ کا جو عالمی اور جہانی حکومت ہے اس حکومت کی خصوصیات کیا ہے الگ موضوع ہے. پھر شروع عالم رجعت الگ موضوع ہے. اب ہم ان میں سے صرف یہاں تک پہنچے ہیں کہ منجی عالم بشریت کے بارے میں قرآن کا کیا نظریہ ہے. امام معصوم سے کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، وجود امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں قوی ترین قرآنی دلیل کیا ہے؟ تو معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ مبارکہ انا انزلنا سب سے قوی دلیل ہے وجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اب وہ کیسے آپ کو کلامی ہوا اعتبار سے سمجھانا پڑے گا. جی کلامی اعتبار سے جب ہم فرشتوں کے بارے میں اور فرشتوں کے نزول کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو ایک سوال ہے، آیا فرشتوں کا روئے زمین پر آنا جانا، جی فرشتے جب روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جب خدا کا کوئی امر لے کر کوئی فرشتہ آتا ہے
تو ویسے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں یا زمین پر کوئی ایسی ذات شخصیت ہو کہ جس کے اوپر فرشتہ نازل ہو جائے اور امر خدا اس کے سپرد کرے. جی تمام شیعہ سنی علماء کا یہ متفقہ جواب ہے. روئے زمین پر جب فرشتے اترتے ہیں تو کسی کے اوپر اترتے ہیں, جی کسی سے اس کا رابطہ ہے تب فرشتہ زمین پر آتا ہے. جی اگر کوئی زمین پر حجت نہ ہو, کوئی ایسی ذات نہ ہو, جی کوئی ایسا وجود نہ ہو, تو پھر فرشتوں کا خود سے آنا اور جانا لاغو ہے, بےہودہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور خداوند حکیم جو خالق حکمت ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جی یہ انسان, یہ بشر ہے جو بےہودہ افعال انجام دیتے ہیں. البتہ امام معصوم کا فرمان تو یہ ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو بے فائدہ کام بھی انجام نہیں دیتے ہیں. جی بے فائدہ جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ, ٹھیک ہے جی گناہ نہیں ہے, لیکن خصوصیات شیعہ اگر ہم پڑھیں نا, خصائص الشیعہ, شیعوں کے خصوصیات پڑھے تو بےہودہ کام انجام نہیں دیتا. بےہودہ کام لا ہو یعنی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے, گناہ شاید نہ ہو اس میں لیکن وقت اس میں ضائع نہیں کرتا ہے, قیمتی عمر کو اس میں ضائع نہیں کرتا ہے. خصوصیات شیعہ میں سے نا وہ الگ بات سے, ٹھیک ہے جی. یہ لاکھوں کام ہے کہ فرشتہ زمین پر ویسے ہی آئے, وہ کسی کے اوپر نازل نہیں ہونا ہے, تو پھر وہی سے امر خدا تسلیم کریں, زمین پر آنے کی کیا ضرورت ہے. جی جب علامہ سید عبد الحسین نے مصر کے ایک عالم دین کو خط لکھا کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کس پر نازل ہوتا ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ زمین پر کوئی ایسی وجود نہیں ہے تو خود بخود آتے ہیں تو یہ تو لاب ہے, یہ کام وہیں رہ کے بھی کر سکتا ہے اوپر. جی اگر جب ہم نہیں کہہ سکتے خدا کے بارے میں, خدا مثلا خدا کے بارے میں الو قائل ہو جائے, خدا ہر جگہ موجود ہی, ایک علامت ہے جو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, خدا کے لیے جہد نہیں ہے, ایک جہد میں خدا کو محدود آپ نہیں کر سکتے ہیں, خدا کو کسی مکان میں آپ محدود نہیں کر سکتے ہیں. خوب پھر اسے وہی بیٹھ کے وہی کام جو خدا نے اس کو امر دیا ہے انجام کے, زمین پر آنے کی ضرورت کیا ہے. زمین پر تب آتا ہے کوئی زمین پر کوئی وجود کوئی ذات ہو جس پر آنا فرشتے پر خدا نے واجب کرا دیا ہے. جی اس کو مسلم فرض کرنے کے بعد آپ انا انزلنا پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے نبی لیلۃ القدر میں جو فضیلت ہے نا اس کا کما بہو اندازہ آپ کو بھی نہیں, اس قدر فضیلت القدر کا. جی یہ واحد مقام ہے, واحد مقام ہے کہ جہاں پر خداوند متعال نے نبی اکرم سے اس طرح اس لہجے کا بیان فرمایا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کیا ہے اس کا درک کما بہو آپ کو بھی نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا اندازہ صرف اللہ کو ہے. جی اسی لیے امام سعدی فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں, آپ سے ابن طاووس کا نام سنا ہوگا, ابن طاووس نے ایک مرتبہ پورا سال شب قدر منایا ہے. کیوں؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ میں شب قدر کو درک کر چکا ہوں. چونکہ بعض روایات میں ہے کہ سال میں ایک دن ہے نا, اب یہ احتمال قوی ہے رمضان میں بھی 19, 21, 23 کا ایک معمولی احتمال تو ہے نا کہ رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں شب قدر ہو. چونکہ بعض روایات میں ہے کہ مثلا 15 شعبان شب براء شب قدر بعض روایت میں ہے. سید ابن طاووس نے پورے سال شب قدر منایا 365 دن, تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ میں شب قدر کو درک کر چکا ہوں. ایسی ہستیاں موجود ہیں تشیع میں, تبھی جا کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات ہوتی ہے نا. جی ہم تو 3 دن بھی مشکل سے, 3 دن بھی مشکل سے, اور ان 3 دنوں میں بھی نماز روزے کے لیے چھٹی ہے, اس کا پرواہ نہیں ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, نبی لیلۃ القدر میں جو فضیلت ہے نا, جس کا اندازہ آپ کو بھی نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر ہزار مہینے کے برابر ہے, پھر تو محدود ہو گیا نا. خیر من الف شهر, ہزار مہینے سے بہتر ہے. اب وہ بہتری کہاں تک ہے خدا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اسی کے لیے کہا جاتا ہے قرآن عدد, قرآن پڑھے جہاں کہیں پر عدد معین نہ کرے جی, عدد معین نہ کرے تو لامحدود ہے. خدا نے معین نہیں کہ خیر من الف شهر, ایک ہزار مہینے سے افضل. اب وہ افضلیت کہاں پر جا کے رکتی ہے اس کو, اس کا خدا کے علاوہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. شب قدر کی راہ فرشتے اور روح القدس آسمان سے زمین پہ نازل ہوتا ہے, اور امر خدا کو زمین پر جو حجت خدا ہے اس کے سپرد کر دیتا ہے. اب بتاؤ کون ہے وہ حجت خدا روئے زمین پر؟ کس مذہب میں وجود منجی کا, یعنی وجود منجی اس معنی میں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ منجی عالم بشریت اس وقت زندہ ہے. اہل سنت کے تمام فرق کا اختلاف ہے کہ ابھی نہیں ہے, تشریف لائیں گے بعد میں, پیدا ہوں گے. اب پیدا ہوں گے تو یہ فرشتے کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ روح القدس کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ منور حسن کے اوپر. بتاؤ جو یہ کہتا ہے کہ قاتل بھی شہید ہے اور کہتے ہیں مقتول کا کچھ پتہ نہیں, ان کی اپنی وراثت ہے نا, قاتل مقتول دونوں کو حق سمجھتے ہیں جی. ایک صحابی قاتل ہے, دوسرا صحابی مقتول ہے, کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے. یا عمار تقتلک فئۃ باغیا, پیغمبر نے جناب عمار سے کہا کہ تجھے باغی گروہ قتل کر دے گا. جب عمار کو صفین میں شہید کر دیا گیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمار بھی ٹھیک ہے, عمار کا قاتل بھی ٹھیک ہے. جس کو رسول نے شہید اور مقتول کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جس کو رسول نے باغی کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. بھائی قاتل کے ہاتھ قاتل مر جائے تو شہید بنے گا, ظالم کسی ظالم کو قتل کرے تو شہید بنے گا. ہم بھی کہتے ہیں امریکہ بھی ظالم ہے, امریکہ بھی جابر ہے, لیکن کوئی ظالم کسی ظالم کو مارے, کوئی قاتل کسی کا قاتل بنے تو وہ شہید بنے گا مقتول. امریکہ ظالم ہے لیکن جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے, جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے, جنہوں نے اس ملک کے مسلح افواج کو شہید کیا ہے, اس ملک کے مساجد امام بارگاہوں کو ویران کر دیا ہے, اس ملک کے اندر ہزاروں بچوں کو یتیم اور ہزاروں خواتین کو بیوہ ہونے پر مجبور کیا ہے, اگر ایسا کتا امریکہ کے ہاتھوں مر جائے تو وہ شہید بنے گا جی؟ اب یہ بتاؤ مجھے کون سی منطق ہے؟ اسی لیے کیا خون کہا مولا علی نے کہ عدونا احمق, ہمارے دشمن بے وقوف ہوتے ہیں. احمقیت کی علامت ہے نا, عدونا احمق, اور ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں عاقل. عقل عقال سے ہے, عقال کسے کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ عرب والے جب گھوڑے یا اونٹ لے جاتے ہیں نا کہیں پر, تو لکڑی کا یا لوہے کا جو میخ ہوتا ہے اسے اونٹ کا یا گھوڑے کا رسی باندھ کر اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مالک کے مرضی کے خلاف کہیں سرکش ہو کر نہ چلے, اسے کہا جاتا ہے عقال. حیوان کو اپنے مالک کے کنٹرول میں رکھنے کے لیے جس میخ کو زمین میں گاڑا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے عقال. عقل بھی اسی سے ہے, اگر انسان عاقل ہو تو عقل انسان کو مالک کے حقیقی کے سامنے جھکا کے رکھ دیتا ہے. کسی سے سوال کرے تو دو آدمی آپس میں لڑے تو تین تصور اس ذہن میں آتے ہیں, تین تصور, یا دونوں باطل ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے جی. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کن فی الفتنتی کفن اللبون, اب آیت کا تفسیر چھوڑ کے میں سیاسی بحث میں لگ گیا ہوں، چارہ نہیں آگے اس پر بتانا نہیں چاہ رہا. کن فی الفتنہ کب نلبون لا ظہر فیرکب ولا زرع فیخلق. فتنوں میں اس طرح بنو جس طرح کب نلبون ابن لبون ہے، اونٹنی کا 3 سالہ بچہ نہ اس پر اس کے پش پر سوار ہو سکتا ہے نہ اس سے دودھ دویا جا سکتا ہے. اون کو خریدتے ہیں یا سواری کے لیے یا دودھ دونے کے لیے. جس اونٹ سے دودھ بھی نہ ملے اور سوار بھی نہ ہو سکے اس کو خریدنے کے لیے کوئی شخص نہیں آتا ہے، اس پر توجہ نہیں کرتے. فتنوں میں اس طرح رہو کہ لوگ فساد کرنے والے تمہیں نظر انداز کرے، تمہارے پاس آئے ہی نہ. جی ابن لبون کی طرح رہو. مولا وہ کب ہے؟ اس وقت جب دونوں آپس میں لڑے اور دونوں باطل پر ہوں. مثلا بنی عمر اور بنی عباس کی جنگ خلافت کے لیے دونوں باطل ہے نا، دونوں طرف باطل ہو تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو گروہ دو جماعت دو حزب دو فرق آپس میں جنگ کریں لڑے تو 3 تصورات ذہن میں آتے ہیں، یا دونوں باطل ہیں ٹھیک ہے، یا دونوں باطل ہیں. آپ یہ کہیں کہ صفین میں علی بھی باطل ہے اور امیر شام بھی باطل ہے تو یہ ایک نظریہ ہے، دونوں کو باطل قرار دو، چلو ٹھیک ہے ایک نظریہ مثلا جی، یا ایک باطل ہے ایک حق ہے. دنیا کے کسی عاقل نے کہا ہے کہ دونوں حق ہے، اس لیے کہ جو لڑتا ہے وہ کیسے حق ہو سکتا ہے، جو خون بہائے وہ کیسے حق ہو سکتا ہے، جو دوسروں کے عزت کو تارا کرو دو حق آپس میں لڑتے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء ایک گلیم کے اندر آ جائے تو اختلاف نہیں کریں گے. جی 1,24,000 انبیاء مراد ایک شہر کے اندر خدا ان کو حکومت دے تو آپس میں اختلاف، لڑائی حق کے درمیان ممکن نہیں ہے. حق آپس میں لڑتے ہیں نہیں ہے، یا دونوں باطل ہیں. آپ یہ کہیں یا یہ کہیں کہ ایک حق ہے ایک باطل ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں حق ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے علامت احمقیت، جیسا کہ مولا کا فرمان ہے عدونا احمق. امریکہ کو ہم بھی جالو مانتے ہیں، امریکہ کو تو امریکہ کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، امریکہ کی بربریت کو تو ہم نے سمجھا ہے آپ کو. ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہم مردباد امریکہ کہتے تو آپ مذاق اڑاتے تھے. جی آپ نے ابھی سمجھا ہے امریکہ کو، اور امام خمینی نے 40 سال پہلے کہا تھا مردہ باد امریکہ. جی یوم القدس ہم مناتے رہے ہیں، مردہ باد امریکہ کے نعرے ہم، جب 1400 کے قریب حزب اللہ ہی 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں مارے گئے، آپ نے ان کو شہید کیوں نہیں کہا؟ بلکہ مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ حزب اللہ کی کامیابی کے لیے دعا نہ کریں، اتنے ایرانی شہید ہو گئے، اتنے شیعہ شہید ہو گئے امریکہ کے ہاتھوں، اس کو کبھی شہید نہیں کہتا. اب مولوی آ کے کہتا ہے کہ امریکہ کے ہاتھوں کوئی کتا بھی مرے تو وہ شہید ہے. اب جو مرا ہے کتا نہیں تو پھر کیا ہے؟ کوئی عاقلانہ حرکت ہے؟ یہ واضح ہے دنیا کے سامنے کہ ہزاروں انسانوں کے قاتل، اور جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا ہے، پتہ نہیں اس حکومت کو کیا پڑی ہے، ملک دشمنوں سے مذاکرہ کا جو دور اچا رہی ہے حکومت، اس ملک مانتا ہی نہیں ہے، اس ملک کے قوانین کو نہیں مانتے ہیں، اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے ہیں. منور حسن کے کھوکھلا بیان کا کوئی مذمتی بیان حکومت کی طرف سے نہیں آئی،
نہ فوج کی طرف سے نہ
فوج کی طرف سے ہوا جی، لیکن فوج کے تائید میں حکومت نے کوئی بات نہیں کی ابھی تک. اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، بتاؤ کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر ایک رات نہیں، تنزل الملائکہ، میں آپ کو عربی گرامر کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ تنزل الملائکہ فعل مضاری ہے فعل مستقبل، اس کا معنی دوام کا ہے. ہر شب قدر کی رات فرشتے زمین پہ آتے ہیں، ہر شب قدر کی رات. آپ بتاؤ پچھلے سال شب قدر میں فرشتے آئے تو کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ منور حسن کے اوپر، فضلوں کے اوپر، کس کے اوپر بتاؤ؟ کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ ملا عمر کے اوپر، کس کے؟ ہاں کس کے ہاتھ یہ تصور اور کنسپٹ ہے کہ روئے زمین پر ایک حجت خدا ہے؟ وہ کنسپٹ صرف مکتب تشریف کے پاس ہے. تو ہم بتا سکتے ہیں نا فرشتے آتے ہیں تو ہمارے سرکار کے پاس آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اپنے پروردگار کے اذن سے. من کل امر سلام, ہر امر کی سلامتی, جس کو مقدرات کہا جاتا ہے. سال میں کیا کچھ ہونا ہے, کیا کچھ نہیں ہونا ہے, کس نے مرنا ہے, کس نے جلنا ہے, کس نے واصل فی النار ہونا ہے, جی کس نے اس دنیا میں سعادت کے ساتھ آنا ہے, کس کو کتنے رزق ملیں گے. بلکہ اس حجت خدا سے پوچھا جاتا ہے کس کو کتنا دیا جائے. وَبِيُمِّهِ رُزِقَ الْوَرَى, اس حجت خدا کے ذریعے خدا رزق دیتا ہے. بلکہ یہ بھی پوچھا جائے کہ کس کو کس قدر زندگی دی جائے. کیوں؟ آل محمد کے اس عظیم حجت خدا کی وجہ سے حیات انسانوں کے لیے, حیات بشر باقی ہے. لولا الحجۃ لساخت الارض باهلها, اسی لیے امام معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ مبارکہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر قوی ترین دلیل ہے وجود حجت خدا پر.
سبحان اللہ,
ذرا اس مکتب میں آ کے تو دیکھیں نا جی, ذرا دیکھیں اس مکتب کے اندر آ کر. علامہ محمود علوم سے پوچھا, آغا صاحب آپ اس قدر مقدس ہستی ہیں کہ امام زمانہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں اگر ہاں کہہ دوں تو مجھے ڈر ہے, اس لیے کہ بعض روایت میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں امام زمانہ سے مل کے آیا ہوں تو اس پر یقین نہ کرو. لیکن میں انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں, کیوں, کئی مرتبہ سرکار نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے. آیت اللہ مہدی بحر العلوم نجف اشرف میں ننگے پیر جلوس عذاب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. علماء نے کہا آغا صاحب 90 سال سے زیادہ آپ کا عمر ہے اور عراق کی گرمی ہے, ذرا جوتا پہن کر آپ جلوس کے ساتھ رہے. تو روتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے کہا میرا آخری حجت امام جب میں اب ننگے پیر جلوس کے پیچھے دیکھتا ہوں تو میرے کیا جرأت ہے کہ میں جی. یہ آیت اللہ بحر العلوم سے منسوب ہے, اسے مقدس ہستیاں ہیں. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں آغا صاحب یہ تو ٹھیک, اب ہم کیا کریں کہ ہم بھی اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں کہ ہم بھی آبان و انصار امام عصر میں سے ہو جائے, یہ امام ہم پر خوش ہو جائے. جی اس چیز کو تلاش کرنا چاہیے آپ کو, کیسے ہم اپنے زمانے کے امام کو خوش کریں, کیسے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہم پر راضی ہو جائے. عصر حاضر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, عصر حاضر میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک کا اشارہ میں کر چکا ہوں کلی طور پر. معصومین سے یہ فرمان ہے کہ جس زمانے میں ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے, ظاہری طور پر ہاں, ظاہری طور پر ہمارے درمیان نہیں ہے, البتہ وہ اصول بھی ہمارے اپنی طرف سے ہے. کون کہتا ہے امام انسجام پردے میں ہے, آنکھ پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے؟ یہ قصور آنکھوں میں, آپ کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے, وہ تو پوشیدہ نہیں ہے. جی کہا جاتا ہے لو سترت الشمس جی خلف السحاب, اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج نہیں ہے, یہ بادل حائل بنے ہوئے ہیں. اور معصوم کا ارشاد ہے جس طرح سورج کی روشنی کو روکنے کے لیے, برکتوں کو نہیں جی جی, اگر بادل ہمیشہ باقی رہے سورج کی روشنی نہ بھی آ جائے نا, جو سورج کے فوائد ہے وہ آتے رہیں گے. یہ وجود حجت خدا کے فوائد آتے رہیں گے, لیکن ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے. جب تک بادل ہے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے. تو فرمایا کہ یہ تو سورج کے لیے, لیکن اس قمر آل محمد کے لیے, اس شمس آل محمد کے لیے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے, تمہارے گناہ صحاب ہے, تمہارے گناہ بادل ہے. ان گناہوں کی وجہ سے امام عاصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. وہ فرمان میں نے سنایا آپ کو, امام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم میں سے کوئی تمہارے درمیان ظاہری طور پر نہیں ہوں گے, اس وقت اس طرح زندگی بسر کرو کہ تمہارے کردار لے دے کر لوگ ہمیں یاد کریں, آل محمد کو یاد کریں, وہ کردار اپنائیں. عصر غیبت میں تشیع کی منتظران امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی, ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. بھائی معصومین سے ارشاد ہے کہ تمام فروعات کا مرکز اور محور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. شیخ توسیع کتاب تہذیب میں اور جلد ششم میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں, من ترک الامر بالمعروف و نہی عن المنکر فهو میت بین الاحیاء, جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرتا ہے وہ زندوں کے درمیان مردہ ہے, وہ اصلا زندہ نہیں ہے, وہ زندوں کے درمیان مردہ ہے. اور عذاب الہی تو دنیا میں جسے کہا جاتا ہے اجتماعی عذاب, ایک مرتبہ امر بالمعروف انفرادی ہوتا ہے, ایک مرتبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اجتماعی ہوتا ہے. اگر اجتماعی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک ہو جائیں تو خدا کی طرف سے عذاب اجتماعی نازل ہوں گے. ان میں سے ایک امام معصوم فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط ہوں گے. واجب نہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. کل کسی مجلس میں علی رب کے نعرے لگے ہیں آپ کے نزدیک میں, علی علی کل شیء قدیر کے ساتھ نعرے لگے ہیں, جب مولوی سے کہا ممبر سے روکے کہا میں نہیں روک سکتا ہوں, اگر میں ہوتا تو میں یہ کہتا اس کو پکڑ کے لات مار کے باہر کر دوں, میری مجلس خراب ہو جائے ہو جائے, جو شرک بکتا ہے. اب اہل ممبر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرے تو کون کرے گا؟ اجتماعی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. بانی بھی ڈرتا ہے, سامعین بھی ڈرتے ہیں, خطیب بھی ڈرتا ہے, تو کون کرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر؟ دین برباد ہو جائے, مکتب برباد ہو جائے, مذہب کی آبرو داؤ پہ لگ جائے تو کوئی پرواہ نہیں. واجب نہیں ہم پر آپ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ہر انسان کے قدرت اور استطاعت کے مطابق واجب ہے. اگر قدرت کے ذریعے روک سکتا ہے تو روکنا واجب ہے, اگر قدرت نہیں ہے تو زبان کے ذریعے روک سکتا ہے, روکنا واجب ہے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو دل میں نفرت کرے. اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے. ترک ہو چکے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. محمد حنیفیہ کو جب خط لکھا, وصیہ نامہ لکھا امام علی مقام نے مدینہ سے خروج کے دوران, انی لم اخرج اشرا ولا بکرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ, میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں. امام اپنا خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اصلاح امت کے لیے. کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے امت کی اصلاح کریں؟ آپ خود یقین کے ساتھ اپنی مراسم پر اور عزاداری پر غور کریں, اصلاح واقعا ہو رہا ہے. اصلاح ہے, مجلس کے دوران مسجد فل ہے, نماز کا وقت ہو گیا سب نکل گئے, اصلاح ہے. عمر بن عبداللہ السائبی کہتا ہے کہ کربلا میں عصر عاشور نماز خوف ادا کرنے کے بعد اس سے خطاب ہو کے مولانا نے فرمایا, عمر انی احب الصلاۃ, میں نماز کا عاشق ہوں, انی احب الصلاۃ, میں نماز کو بہت چاہتا ہوں. امام علی مقام کا ارشاد گرامی ہے. اب ان باتوں کو بتانے والا کون ہے؟ بانی کو خطرہ ہے کہ آئندہ مجمع کم ہو جائے گا، خطیب کو خطرہ ہے فیس میں کمی ہوگی، سامعین کو خطرہ یہ ہے کہ مزہ نہیں آئے گا، اب کہاں جائے بتاؤ مجھے، کون کرے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ اب جو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، زرداری کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ امریکہ کا نوکر ہے، اب یہ جو حکومت آئی ہے امریکہ کا بھی نوکر ہے اور امریکہ کے نوکر کا بھی نوکر ہے سعودی عرب، سعودی عرب امریکہ کا نوکر ہے، یہ اس کا بھی نوکر ہے جی. آپ کو اوپر ایسے لوگ مسلط ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک ہے، معاشرے سے اجتماعی عذاب نازل ہوں گے ہمارے اوپر اگر ہم اس مسئلے کو ترک کریں. جب امام معصوم نے فرمایا کہ تمام فروع دین کا مرکز امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک ہو جائے تو نماز بھی ترک ہو جائے گا نا، کیوں؟ نماز پڑھو یہ کہنا امر بالمعروف ہے بھائی، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے یہ نہی عن المنکر ہے. تمام فروعات کا مرکز و محور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اسی لیے سرکار کا فرمان ہے اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں مدینہ سے اس لیے نکل رہا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے. عجیب بات ہے کہ آپ امام کو تو مانتے ہیں، امام کو فرمان کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ غلط قسم کے تاریخ بیان کر کے لوگوں کو بہکاتے ہوتے ہیں، لیکن جو نص صریح امام سے منسوب ہے اس کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ آپ کی تاریخ کس نے لکھا ہے پتہ ہے؟ کربلا کی تاریخ میں 80%، میں نے آپ کو اس دن کہا نا میں کہ میں اتھینٹک روایت پڑھتا ہوں، اس لیے کہ کربلا کے تاریخ 80% منسوب حمید بن مسلم سے، اور وہ تھا نصرانی عیسائی، اور یزید کی طرف سے کاتب تھا کربلا میں، یہ اکثر روایتوں سے، وہ نص سری جو مروی ہے شہزادی سے، وہ روایہ جو مروی ہے امام زین العابدین سے جی. امام زین العابدین کے اس فرمان کو ہمارے تمام رجالی علماء نے صحیح قرار دیا ہے سند کے اعتبار سے، کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام زین العابدین کا ارشاد گرامی ہے. وہ کیا ہے؟ واللہ ما رأیت عمت زینب، میں نے پھوپھی اما کو کبھی نہیں دیکھا کہ عین مصیبت میں بھی، زندان شام میں بلکہ شام غریبان میں بھی ان سے نماز تہجد ترک ہو جائے. اس روایت کو کیوں بیان نہیں کرتے ہم؟ اس روایت کو بیان کرے تو پھر لوگ نمازی ہو جائیں گے، تو ہماری دکان بند ہو جائیں گے، اور کیا. دین میں جو بربادی پھیل رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خصوصیات پیدا کرے اپنے اندر عملی زندگی میں. اب آج کوئی سوال کر رہا تھا کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اچانک ہماری نگاہ کسی نامانا پر پڑے، اس اچانک کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس اچانک کے اوپر اور ایک اچانک کو اضافہ نہ کرے. تو بہت سارے اچانک جب جمع ہوتا ہے تو پھر بلا بن کے سامنے آتا ہے، مصیبت یہ ہے. اور مولویوں کا بھی مسئلہ یہ ہے نا، دال روٹی کا مسئلہ ہے جو آپ کو حق نہیں بتاتے. کوئی عالم دین بتا رہا تھا کہ صدقہ وہ ہے جو تمام بلاؤں کو کھا جاتا ہے، مولوی صدقے کو بھی کھا جاتا ہے، مصیبت ہے. یہ آفت اور مصیبت ہے ہمارے قوم پر، ہمارے ملت پر، مولوی صدقے کو بھی کھا جاتا ہے جی. تمام بلاؤں کا اجل صدقہ ہے اور صدقے کا اجل مولوی ہے. دال روٹی کا مسئلہ ہے نا، اسے نہیں بیان کرتے. اچانک نگاہ پڑے تو پھر مشکل ہے کہ دوبارہ پھر نگاہ نہ کرے. اچانک نگاہ پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ حالت احرام میں ہے نا، احرام میں کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھنا حرام ہے، حج پہ جانے والے حج پہ جاتے نہیں جاتے ہیں، بہت کم جاتے ہیں حج پہ جی. امام زین العابدین 25 مرتبہ پیدل حج کر چکے ہیں، امام حسن مجتبیٰ 25 مرتبہ پیدل، اور مال کی کمی تھی، مال کی کمی، تین مرتبہ اپنے سارے انوان قرائے خدا میں تقسیم کیا امام حسن نے، پھر بھی غنی تھے، پھر بھی غنی. کہا بولا آپ سوال ہو کے کیوں حج نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا فرمان ہے، افضل الاعمال احمزها، جس عمل میں زحمت زیادہ ہونا اس کا فضیلت بھی زیادہ ہے. ان ائمہ کو آپ مانتے ہیں نا جی، حج کے دوران احرام میں جب تک آپ محرم ہیں شیشہ یعنی آئینہ دیکھنا حرام ہے، ان اچانک کوئی نظر پڑ جائے، لفٹ سے ہوٹل میں جاتے وقت اچانک نظر لگ گئی، حرام نہیں ہے، ان دوبارہ نہ دیکھے پھر، ٹھیک ہے جی. موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں، گلی سے آپ گزر رہے ہیں، اچانک نگاہ پڑے تو پھر مشکل، پھر دوبارہ نگاہ نہ کرے. وہ پہلی نگاہ جو ہے سہم شیطان، شیطان کا تیر بن کر نہ آئے کہ دوبارہ آپ کو مجبور کرے نگاہ کرنے پر. امام عاصف کے انصار کے خصوصیات میں سے کہتے ہیں کہ عفیف ہوتے ہیں، کاد العفیف ان یکون ملک من ملائکہ. معصوم کا ارشاد ہے کہ وہ جوان جو پاک دامن ہو نا، پاک دامن جوان آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، کاد العفیف. اب وہ عام رویت امام کی صلاحیت نہیں اس میں کہ جو کسی نامحرم پر عمدن نگاہ کرے. عفت ختم ہو جائے نا، بے حیائی کا رواج ہو جائے نا، پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتا. اس مکس سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، چاہے آزاداری میں ہی کیوں نہ ہو. نفس معصوم کے حرام میں آپ جائیں، مشہد الرضا جائے، کربلا جائے، پارٹیشن کیا ہوا ہے، حرام حرام ہے، اور مقدس جگہوں پر اس کی حرمت میں اضافہ ہوتا ہے، پاکیزہ مقامات پر حرمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا. شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. خدا کے مخلص بندوں کے علاوہ، اور روایت مخلص سے مراد حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام، ان کے علاوہ سبھی کو بہکائے گئے شیطان. تو شیطان کے بہکانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے. وہ حدیث میں نے سنایا نا، کسی جوان لڑکی کا جوان لڑکے کے ساتھ نظر مل جائے تو معصوم کا فرمان ہے، سہم من سہام شیاطین، شیطان کا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جائے گا. اس آنکھ میں وہ پاکیزگی اور طہارت برقرار رہے اگر امام زمانے کو دیکھنا ہوتا ہے. اب پوچھا جاتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں. لقمہ حرام نہ کھائیں، حرام کا لقمہ کھا کر، ربا کھا کر، سود کھا کر، چوری کا پیسہ کھا کر، جو کسی سے چوری کرتا ہے نا، اس کا ایک گناہ ہے. جو آل محمد کا مال چوری کرتا ہے اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے. جو حقوق شرعی کا خیال نہیں رکھتا نا جی، خمس و زکات کا خیال نہیں رکھتا ہے، حق فاطمہ ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى. خمس کو ذی القربا کے لیے، آل محمد کے لیے. سادات پر صدقہ اس لیے حرام ہے، زکات اس لیے حرام ہے، فطرہ اس لیے حرام ہے، کفارہ اس لیے حرام ہے کہ سادات کو خمس سے حصہ رکھا خدا نے. اگر وہ حق فاطمہ نہ دے تو وہ بھی ایک قسم کی چوری ہے. مال حرام ہے، لقمہ حرام داخل ہونے کے بعد اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، آغا صاحب علماء کی باتوں میں اثر نہیں ہے. حرام کے اندر وہ اثر ہے نا، حرام کے اندر وہ اثر ہے، حرام کے اندر وہ وائرس ہے، حرام کے اندر وہ خباثت ہے، حرام کے اندر وہ جراثیم ہے جی. اگر حرام سے انسان کا جسم بڑھے تو میری کیا حیثیت ہے؟ امام معصوم کا فرمان ان پر اثر نہیں کرتا. دلیل کیا ہے میرے پاس؟ میرے پاس دلیل یہ ہے، امام سجاد نے سوال کیا، بابا آپ ودا کے لیے تشریف لائے ہیں، صبح عاشور سے لے کر اب تک آپ موعظہ فرما رہے تھے، امر بالمعروف کر رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے، اور اپنے تعارف کرا رہے تھے کہ میں رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لڑلا ہوں، امام وقت ہوں، آپ کے باتوں نے لوگوں پر کوئی اثر نہیں کیا تو آپ کے قدر قدر پہ ہیں. تو مولانا نے فرمایا بیٹا سجاد میرے باتوں نے ان کو متاثر نہیں کیا، میرے باتوں نے ان کو اوپر کوئی اثر نہیں کیا. تو مولا سجاد نے دوبارہ سوال کیا، مولا کیوں؟ فرمایا قد ملئت بطونهم من الحرام، ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. کسی کا پیٹ حرام سے بھر جائے تو امام حسین کا کلام بھی ان پہ اثر نہیں کرتا ہے، تو میری حیثیت کیا ہے؟ عصر غیبت کبرا میں ایک ذمہ داری شروع کی ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچے. یزید کے خلاف تو اسی لیے جہاد کیا تھا مولا نے، یہ حرام محمد کو حلال قرار دیتا ہے اور حلال کو حرام قرار دیتا ہے، اس لیے میں قیام کر رہا ہوں. داخل ہو رہا ہے جسم کے اندر لقمہ. ہم نے سنا ہے حیوانات کا استبراء، جی استبراء حیوانات کا، جس کو کہتے ہیں نا کوئی گائے یا اونٹ، جس کو کہا جاتا ہے نجاست خوار، اس کا اکثر غذا نجس چیزیں ہوں تو وہ حلال نہیں ہے جب تک اس کا استبراء نہ کرے. لیکن اونٹ کے لیے، گائے کے لیے استبراء 40 دن کا ہے. 40 دن اس کو صرف پانی اور معمولی غذا دیں گے اور نجس غذاؤں سے اس کو جدا رکھیں گے. پھر 40 دن کے بعد اس کا گوشت آپ کے اوپر حلال ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے استبراء. جو انسان حرام کھاتا ہے اس کے لیے استبراء کی ضرورت ہے. کیوں؟ اب وہ 40 دن کا کیوں لمٹ دیا ہے شریعت نے؟ بھائی حیوان کو 40 دن حرام سے دور رکھے تب جا کے وہ پاک ہوگا، 40 دن کا کیوں اس نے لمٹ دیا ہے؟ آج کل کے طب نے ثابت کیا ہے، ٹیکنالوجی نے ثابت کیا ہے کہ انسان ایک لقمہ اپنے جسم میں داخل کرے نا، اس لقمے کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے. اسی لیے فرمان معصوم ہے من اکل لقمۃ الحرام لم يتقبل دعاؤه او عبادته 40 یوما، جو شخص ایک لقمہ حرام اپنے جسم میں داخل کر دیتا ہے 40 دن اس کا عبادت ناکارہ ہو جاتا ہے. 40 دن اثر نہیں کرتا جسم میں، کیونکہ 40 دن وہ اثر باقی رہتا ہے. اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں غیبت کرتا نہیں تھا، امام خمینی مسجد سلماسی جہاں پہ امام فلسفہ کا درس دیا کرتے تھے، ایک آدمی کے بارے میں ایک آدمی کو غیبت کرتے ہوئے سنا، امام خمینی 40 دن بیمار پڑ گئے غیبت سننے کے ساتھ. کہاں میرے روح پر اثر کیا؟ روح زندہ ہونا وہ متاثر ہوتا ہے. روح باطن مر جائے نا، بھئی مرے ہوئے آدمی کو آپ زہر بھی کھلائے کوئی مسئلہ ہے؟ انسان زندہ پر یہ چیزیں اثر کرتا ہے. روح مر جائے تو کہتے ہزار گناہ دن میں انجام دے لیے اثر ہوتا. حضرت عبداللہ عثمان بروجردی کے بارے میں ہے کہ ایک عالم دین کے مجلس سے ترہیم میں قاری نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يسر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. آبا گر پڑے ان کو اٹھا کر ہاسپٹل آیت اللہ گلپگانی میں لے جایا گیا، ہوش آنے پر پوچھا آبا کوئی آپ کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا؟ کہا نہیں، جب قاری نے سورہ زلزال پڑھ لیا قیامت کے بارے میں تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکا. روح زندہ تھا نا، اثر کر جاتا ہے. ہمارے اوپر خدا اگر قرآن بھی نازل کرتا نا، میں بعض اوقات مذاق کرتا ہوں لیکن مذاق نہیں حقیقت بھی ہے. قرآن کو انسانوں پر نازل کر کے خدا نے پچھتایا ہے. یہ جملہ میری طرف سے لیکن میں آپ کو آیات سنا دوں گا، سروا پڑے محمد والا محمد اللہ. اور آپ کسی سے مقام احتجاج میں کہ یار یہ بات میں آپ سے نہ کہتا، پچھتاوے کی علامت ہے نہیں جی، یہ بات میں آپ سے نہ کرتا، یہ وعدہ میں آپ سے نہ کرتا، مراد کیا اس سے؟ پچھتاوے کی علامت ہے نا. اب آیات سنا رہا ہوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میں انسانوں کی بجائے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ خود خدا میں ریزہ ریزہ ہو جاتا. مراد کیا ہے؟ آسانوں پر اثر نہیں ہو سکتا. لو انزلنا ھذا القرآن, لو کا معنی ہے جس طرح آپ کہتے یار یہ کام میں نہیں کرتا, یہ بات میں آپ سے نہ کرتا, یہ وعدہ میں آپ سے نہ کرتا جی, یہ سر میں آپ کو نہ بتاتا, یہ عہدہ میں آپ کو نہ دیتا, اس کا معنی یہ ہے کہ پچھتا گیا. لیکن پچھتاوا خدا کے لیے میں نے کہا میرے طرف سے, میری طرف سے, لیکن حقیقت یہی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ متاثر ہوتا, انسان متاثر نہیں ہے. اور دلیل موجود ہے, دلیل رات کی تاریکی میں جب علی خدا سے مناجات فرماتے تھے, انسان سب سوئے ہوئے, کسی کو اثر نہیں. کوفے کے نخلستانوں میں جب جا کر مناجات فرمایا کرتے تھے, الہی انت الخالق و انا المخلوق, الہی انت الغنی و انا الفقیر, جب مولا مناجات بیان فرماتے تھے نا تو یہ کھجور کے درخت بھی روتے تھے, کوفے کے پہاڑیاں بھی روتے تھے. یہ رسول اللہ جب کنکریاں اپنے دست مبارک میں لے کر خدا کی تسبیح و تعلیم فرمایا کرتے تھے تو یہ بھی صاف ہوتے تھے نا جی. پتھر پر اثر نہیں ہے, اثر ہے, لیکن انسان ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة واشد قسوة, انسان گناہ میں مبتلا ہو کر جب شقی بن جائے تو پتھر سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. یہ آیت قرآنی ہے, پتھر سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. اب عصر غیبت میں ہم کیا کریں؟ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا, آج صاحب ہم عالم تو نہیں ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, کہا آپ نجات چاہتے ہو, اپنے زمانے کے امام کی مرضی چاہتے ہو. آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہوگا, وہ پڑھا لکھا افراد ان کے بارے میں سن چکے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ بہجت وہ عظیم المرتبہ انسان ہیں, ایران عراق جنگ میں جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو امام خمینی پیغام بھیجتا تھا, آئے بہجت سے پوچھے ہم کیا کریں, تو آئے بہجت فرماتے تھے حضرت ابو الفضل کے نام پر کوئی گوسفند قربان کرے اور ام البنین کے نام پر ایک ختم کرے جی, پھر وہ مشکل ٹل جاتا تھا. اس امام خمینی جس شخصیت پر رجوع کرے اس ہستی کا کیا مقام ہوگا بتاؤ. آج روزما بہجت وہ عظیم مرتبہ انسان, بہجت عارفان, حضرت آیت اللہ العظمیٰ قاضی کے شاگرد. آغا قاضی کو پتہ ہے کون ہے آغا قاضی؟ آغا قاضی نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی کو, آغا خوئی بھی آغا قاضی کے شاگرد ہے, آغا قاضی نے آغا قاضی کو شک ہو گیا تھوڑا سا آغا خوئی کو کہ آغا قاضی کے بارے میں جو لوگ داستان سناتے ہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے. عارف کو پتہ چلتا ہے نا جی, لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ائمہ انسانوں کی حقیقت کو جانتا ہے, جانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. بھائی ائمہ تو ائمہ ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو ائمہ سے مربوط کیا ہے وہ بھی حقیقت کو جانتے ہیں. آغا قاضی کو پتہ چلا, آخوی کو شک پڑ گیا لوگوں پر کہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. ایک مرتبہ آخو سے کہا کہ آپ ابھی شاگرد ہیں, اس وقت آخو کا عمر 20 سال تھا, کہا کہ آپ جب 80 سال کی عمر میں مرجع تقلید بنیں گے اور عراق کی مرجعیت آپ کے ہاتھ میں آئیں گے, پھر صدام کے دور حکومت میں ظلم و بربریت کے ساتھ آپ کو مارا جائے گا اور کہاں پہ آپ دفن کریں گے, کس طرح نجف سے اعلان کریں گے, وہ سب ابھی دکھاؤں میں. آپ وہی حیران ہوئے, کہتے آپ وہی کو مکاشفے کا عالم ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ خود مرجع بن چکا ہے اور نجف کی زعامت ان کے ہاتھ میں ہے. پھر ان کے وفات کے بعد نجف حرم امیر مومنین سے اعلان ہوتا ہے کہ مرجع تشیع انتقال کر گیا ہے اور جہاں پہ دفنایا جا رہا ہے وہاں پہ دفن کو ہوتا ہے. جب آنکھیں کھلتے ہیں تو آپ ہوئے آئے قاضی کے سامنے بیٹھا ہوا, اس آئے قاضی کے شاگرد گرد آیت اللہ عظمیٰ بہجت جی. امام خمینی جس شخصیت کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ آپ مجھے دعا کریں, کتنی بڑی ہستی ہوگی. آغا بہجت سے پوچھا کہ کیا کرے کہ ہم امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کریں, عصر غیبت میں کہا کہ ہر انسان اپنے معلومات کے عمل کرے, عالم بننے کی ضرورت, ہر انسان جو کچھ جانتا ہے اس پہ عمل کرے. پھر آغا بہجت نے کہا کون نہیں جانتا ہے کہ نماز واجب ہے, کون نہیں جانتا ہے کہ روزہ واجب ہے, کون نہیں جانتا ہے خون نجس ہے جی, کون نہیں جانتا ہے نامحرم کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے, کون نہیں جانتا ہے کہ کسی سے مال غاصبانہ چھین کر کھانا حرام ہے؟ جو کچھ جانتا ہے نا اس پر عمل کرے تو نجات ہے، جو نہیں جانتے اس کی سزا نہیں ملے گی آپ کو۔ ایک وظیفہ ہے جو آپ جانتے ہیں اس پہ عمل کرے۔ آپ گنے نے میں کن چیزوں کو جانتا ہوں؟ آپ حضرت فرماتے ہیں خدا نے عقل و شعور سے انسان کو نوازا ہے، جو چیزیں آپ جانتے ہیں نا ان کے تعداد ان سے زیادہ ہے جو نہیں جانتے۔ آپ دینی معاملات میں گرے، کسی سے کوئی پوچھ گئے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، جی دوسروں کا مال حرام خوری سے کھانا حرام ہے، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے۔ معلومات پر عمل کرے حتیٰ کہ جو آپ جانتے ہیں اصل بد میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ہم ظہور کے منتظر ہیں تو واقعی منتظر امام زمان میں ہمارا شمار ہوگا۔ درود پڑے محمد والا، پورے ایک گھنٹے سے زیادہ تقریر ہو گئی، باب مصائب کے تھوڑے ہی وقت باقی ہے۔ بندگی کا راستہ کربلا کے ہر شہید نے ہمیں بتایا، جی فرابی کی طرف سے روایت ہے، مقام تعجب یہ ہے نا، مدینہ سے لے کر کربلا تک منزل پر منزل مختلف مقامات پر جہاں پر یہ رکتے تھے، امام معصوم امام علی مقام کے ساتھ 13 سالہ قاسم بھی رات کو اٹھ کر خدا سے مناجات کرتے ہیں۔ درس زندگی نے کربلا سے، حمید بن ابو سفیان کہتا ہے خدا کی قسم یہ عجیب خدا کے مخلوق ہے، خیمے جل رہے ہیں اور شہزادی کے خیمہ میں نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیچھے نانی ہاتھوں کو بلند کر کے سکینہ بھی ہو گئی۔ کربلا ہے نا، جلے ہوئے خیموں میں خدا سے عشق کرے۔ 13 سالہ جوان، آپ معرفت کا اندازہ، آپ کس معرفت کے منزل پر ہیں؟ ہمارے 70 سال عمریں گزر جاتے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہے ہمیں، پھر ہم کربلا کا نام لیتے ہیں۔ 13 سالہ جوان اس عشق کے منزل پر ہے کہ امام معصوم کے ساتھ آدھی رات پروردگار کے حضور سجدگیز ہوتے ہیں۔ اور معرفت کی منزل بتاؤں آپ کو، معرفت کی منزل کیا ہے؟ معرفت کی منزل کا اندازہ کرنا ہوں، روایت کا جملہ ہے کہ کربلا کے بہت سارے شہداء، کربلا کے شہیدوں میں کچھ شہداء ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ شہادت کے لیے زیادہ اصرار کیا کرتے تھے، بار بار مولا کی خدمت آتے تھے کہ مولا مجھے اپنی قربانی پیش کرنے کا موقع فراہم کرے، کہتے ان میں سر فری جناب قاسم بن حسن کے سنے۔ کان مصر للشهادة، بہت اصرار کیا قاسم نے، اس لیے مولا نے بطور امتحان یہ سوال کیا نا، تاکہ ہمارے لیے عبرت کا سبب بنے قیامت تک۔ بیٹا قاسم بار بار آتے ہو اور بار بار مجھ سے تقاضا شہادت کرتے ہو، شہادت کیسا ہوتا ہے؟ شہادت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امو جان الشہادت احلی من العسل، میرے نزدیک شہادت شہد سے بھی شیریں ہے۔ یہ 13 سالہ جوان کی معرفت ہے، اس معرفت کے مقام پر ہے، یہ ہے حقیقت کربلا۔ کان مصر للشہداء، شہادت کے لیے بہت اصرار کیا قاسم نے۔ لیکن عجیب بات بتا دوں، محبت حسین کا قرآن قربان، انکار کا پہلو جس شہید کے بارے میں اپنایا سب سے زیادہ قاسم کے ساتھ انکار کا پہلو اپنایا ہونا ہے۔ علی اکبر نے بھی جب کہا بابا میں جا رہا ہوں، بیٹا خدا حافظ، لیکن قاسم سے کہا قاسم تو بھائی حسن کے یادگار ہو، تو یتیم حسن ہو، تو کمسن ہے، تو جوان ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اسلام کے لوگ کس قدر شہادت کا عاشق ہے، روایت کا جملہ ہے جب چچا نے اجازت نہیں دینا روتے روتے زانو پر سر رکھ کر دینا آنگ رکھ گئی، دلالہ میں رویا خواب میں اپنے بابا حسن کو دیکھا، شیخ الششتری لکھتا ہے کہ امام حسن نے پہلا سوال یہ کیا قاسم یہ سونے کا وقت ہے؟ بڈھی ماں کی اسی بھی تیار ہے قاسم، تو کربلا میں سو رہے ہو، جلدی اجازت لے لو امو سے۔ کہا بابا کافر اصرار کر رہا ہوں، امو جان اجازت نہیں دے رہے۔ ایک جملہ امام حسن فرما گئے اعلی مقام میں، قاسم تمہیں پتا ہے صبح عاشور سے جو بھی حسین کے قدموں میں جان نثار کر کے جنت میں آتا ہے نا، جنت کے سارے انبیاء کھڑے ہیں، نانا رسول خدا ہے، بابا علی مرتضیٰ ہے، جی حمزہ ہے، جعفر ہے، مسلم ہے، شہداء بدر ہیں، احد ہیں، سب شہداء کربلا کے انتظار میں ہیں، اور ایک طرف نوری حوروں کے حلقے میں کائنات کی شہزادی بیگم مزارہ کرتی ہے۔ شہداء کربلا کے استقبال میں بی بی بھی کھڑی ہے، اور امام حسن نے ایک جملہ کہہ دیا جس نے متاثر کیا قاسم کو، بیٹا قاسم ذرا جلدی کرے، جا کے چچا سے اجازت لے کر آئے نا، اور آیا ہے، عابس آیا ہے، حبیب آیا ہے، مریر آیا ہے، مسلم بن اوزجا آیا ہے، جب بھی کوئی شہید آتا ہے نا، جنت میں داخل ہوتا ہے نا، اما زہرا میری طرف دیکھتی ہے اور فرماتی ہے بیٹا حسن قاسم نہیں آ۔ بیٹا حسن، بیٹا حسن، وقت شہادت جو بازو بند میں باندھا ہے نا بازو میں، اس کو کھول کر چچا کی خدمت میں پیش کرے، شاید اجازت مل جائے۔ گھبراہٹ کے حالت میں آنکھ کھلتے ہیں، دیکھا تو بازو بند موجود ہے، اس بازو بند کو جب کھول کر امام کی خدمت میں پیش کیا نا، امام حسن کا یاد تازہ ہوتا ہے، حسین بھائی کے یاد میں کتار کے ساتھ رونے لگتے ہیں۔ جب اس جملے پہ نگاہ پڑی جس میں لکھا ہوا تھا بھیا حسین جب کبھی قربانی کا وقت آئے نا، میرے نیابت میں قاسم کی قربانی قبول کرنا۔ اجرکم اللہ، اجازت مل گئی، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ شیخ جعفر لکھتا ہے قاسم کی کمسنی کی بہترین علامتیں ہیں، کمسن نوجوان بچہ، جب اسے کوئی کامیابی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی کامیابی کو اپنے بابا کے پاس، اماں کے پاس اس کامیابی کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ جی اور ان کے بیٹوں کو وہاں سے جہنم کرنے کے بعد ان کے نجس سروں کو لے کر خیمے کی طرف آئے، چاچا میں فاتح بن کے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ اب یہ قصہ طویل ہے، دوبارہ مقبر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، عمر سر نے اعلان کیا، واللہ یہ علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے نہیں لڑ سکیں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے، ایک طرف سے پتھر برسائے جاتے ہیں، ایک طرف سے نیزوں کی بارش ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، یتیم حسن کا وہ حال ہے، کس الفاظ میں چچا کو پکارا، شہید بولنے سے زمین پہ آتا تھا، ایک
سر پہ سے